يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنمت عليكم. اے اسرائیلیو یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے چن لیا تھا تم کو کائنات پر. تو اب بھی محمد عربی کے صحابہ بنو, افضل الخلائق بعد النبیین ہو جاؤ گے, امت خیر بن جاؤ تو کنتم خیر امت بن جاؤ گے. ان کا اشکال تھا کہ یہ پیغمبر اس لیے برحق نہیں ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے. لے جواب ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ کی تشریف آوری کی دعائیں فرمائی اور آپ عین دعائیں ابراہیم خلیل اللہ کے موفق اور مطابق مبعوث ہوئے اور اس کی تفسیر. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ سے دور کر دیے گئے اور مکہ سے نکالے گئے, نبی برحق نہیں ہے. جواب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی تعمیر عبادت مخلصہ کے لیے کی. عبادت مخلصہ کا مستحق پیغمبر ہے, اس کا دائی نبی عربی ہے, اس لیے اصل حقدار وہی ہے. اور اس کا جواب دیا کہ ابراہیم کی ملت کو چھوڑنے والے پرلے درجے کے بیوقوف ہیں. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اور اشارہ کیا کہ ابراہیم کے بدترین مخالف تو یہود و نصارہ و مشرکین ہیں. اور پیغمبر کا دین نیا دین ہے, اس میں بڑوں کو نہیں مانا جاتا اور یہ بھی بزرگوں کو نہیں مانتا. اور یہی اعتراض آپ پر ہے کہ آپ ایسے شخص سے دور تفسیر پڑھ رہے ہیں جو پیری مریدی نہیں مانتا اور بزرگوں کو نہیں مانتا. جواب ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. وہ تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو کیا وصیت کی تھی؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہی تاکید حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق سب نے اپنے اولاد کو کیا کہ ہم صرف اور صرف الہ الحق کی عبادت کریں گے. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک. ایک اللہ کی شریعت, ایک اللہ کی عبادت مخلصہ پر مضبوط رہنا, یہ اصل پیروکاری ہے اکابر اور بزرگوں کی. ایسے بزرگوں کو جوتے چاٹنے سے کوئی متبع نہیں بنتا, بلکہ بزرگوں کا پروگرام توحید کا اس کی پابندی فرض ہے. پہلے اپنے شکل کو اس آئینے میں دیکھ لو اور پھر یہ ثابت کیا قرآن نے کہ بزرگان دین ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا سب سے بڑا متبع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے. آپ کو بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ اتباع اکابر وہ ہمیں نصیب ہے. کسی کے درس میں ایک سال بھی گزارو پتہ نہیں چلے گا کہ باپ کون ہے اور دادا کون ہے. ہمارے درس میں ایک دن بیٹھ جاؤ تو تمام اکابر 1400 سالہ ان کی تاریخ یاد ہو جائے گی. ساڑا پلہ بھاری ہے لیکن قدر اور عقل چاہیے. پھر اعتراض کہ بیت المقدس اگر حق تھا تو چھوڑ کیوں رہے, اور کعبہ اگر پہلے سے معلوم تھا تو بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ جواب سیقول السفہا, یہ کہنا بیوقوف لوگوں کا کہنا, یہ احمقوں کی بات ہے. میں خدا کا نبی اور رسول ہوں اور وحی کا منقاد ہوں. اللہ نے مجھے مکہ میں کعبہ کی نماز, مدینہ آ کے بیت المقدس کی نماز, اب پھر کعبہ کی نماز. جیسے میرا رب کہے گا ایسے میں کروں گا. میں شریعت کا بنانے والا نہیں ہوں, شریعت کا ماننے والا ہوں. پھر اعتراض کہ یہ پیغمبر کیسا ہے؟ یہ صحابہ کو میدان میں لے جا کے کٹوا دیتے ہیں. جواب انہیں جو خدا کے راستے میں شہید ہوتے ہیں مردے سمجھنا جائز نہیں ہے. انہیں اللہ نے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرمائی. پھر اعتراض کہ یہ نبی برحق کیسے ہیں؟ صفا و مروہ دو مورتیاں تھیں اور یہ بت تھے اور یہ بھی وہاں پر صحیح کرتے ہیں حج اور عمرے میں. جواب ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا و مروہ بت ہرگز نہیں, اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, جو یہاں حج یا عمرہ کرنے آئے وہ ضرور اس کی صحیح کرے گا. صفا و مروہ کی اصل حقیقت بیان فرمائی. پھر اعتراض تھا کہ یہ نبی برحق کیسے ہیں؟ علماء یہود اور علماء نسوارا وہ اس کی حقانیت کے قائل نہیں. جواب, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, انہوں نے دین چھپایا ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون, اس وجہ سے ان پر خدا اور لعنت کرنے والوں کی لعنت برس رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ دین چھپانے والے اور دین نہ ماننے والے برابر ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور جب یہ مضمون مکمل ہوا تو پھر دعوی سورت دہرایا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ ترتیب ہے آپ کے سمجھ کی, اور اس طرح آپ کو سمجھنا ہے. اور یہی سبق آپ کا دنیا کے اسباق سے منفرد و ممتاز ہے. الحمدللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے نعمت کی تم پر اور برتری دی تم کو کائنات پر. تو سب سے پہلے اسلامی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں چھڑا سکتا, نہ نبی نہ ولی. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹنے کا ایک ہی طریقہ تھا, اور وہ ہے ایمان باللہ وحدہ اور عمل بالدین. اگر ایمان باللہ نہیں ہے تو کسی کے نسب اور حسب سے کسی کو فائدہ نہیں. آیت کا حاصل یہ, وَاتَّقُوا يَوْمًا, بچو اس دن کے آنے سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کام نہیں آ سکے گا کوئی کسی کو بالکل, ولا يقبل منها عدل, اور نہ دیا جائے گا اس کی اور نہ قبول ہوگا اس کی طرف سے تاوان, تاوان جرم عدل فدیہ, ولا تنفع شفاعت, اور نہ ان کو فائدہ دے گی شفاعت, سفارش نہیں چلے گی, سورس نہیں ہوگا, ولا هم ينصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو اب اصل شبہ کی طرف عود ہے. اصل شبہ یہ تھا کہ یہ پیغمبر جناب ابراہیم کے مخالف ہے. تو اس کا جواب دینے کے لیے پہلے کہتے ہیں یہ پیغمبر پر آزمائش, کہ تم جیسے لوگ ایسی غلط باتیں کرتے ہیں, اور انبیاء آزمائش سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگنا جائز نہیں ہے, لیکن جب آ جائے تو پائے ثبات رکھو, اللہ آپ کو سرخرو کر دے گا. اور آپ کو امتحان میں ڈالنے والے اور آزمائش میں ڈالنے والے آپ کی زندگی میں ایک نہ ایک دن اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ الف تلاو سب, اور سات قسم کی آزمائش حضرت کی ہوئی. سورت بقرہ میں ہے کہ بادشاہ زمانہ نے پریشان کیا, الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, نمرود نے قوم کا رب. سورت انعام میں, وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ وَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑا. سورت ابراہیم. آلِهَةِ باطلہ کا رد کیا. سورت انبیاء. مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قوم کے ساتھ پیش آنے والا ابتلاء سورہ انبیاء, یعنی آلیہ باطلہ کا رد, قوم کا رد سورۃ الشعراء, قوم کے مقابلے میں استقامت سورۃ عنکبوت, اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے امر کے امتثال میں ذبح کے لیے پیش کرنا سورۃ صافات. الابتلاء صبر, جب تفسیر میں وَيَذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ کی آیت آئے تو آپ پہلے کہیں کہ مفسرین کہتے ہیں الابتلاء صبر، حضرت جی پر سات آزمائشیں آئی ہیں. فیروز آبادی نے کتاب لکھی ہے، فیروز آبادی نے ایک کتاب لکھی ہے 6 جلدوں میں، اور لطائف الکتاب اللہ العزیز، اللہ. تو پھر یوں کہو گے کہ بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے بقرہ، قوم کا رد کیا ہے انعام، بیوی اور بچوں کو جنگل چھوڑا سورہ ابراہیم میں، آلہائے باطلہ کا رد کیا سورہ انبیاء میں، قوم کا رد کیا سورت شعراء میں، استقامت علی الحق کا ثبوت دیا عنکبوت میں، بیٹے کو ذبیحے کے لیے پیش کیا صافات میں. یہ آزمائش ہے، یہ نہیں ہے کہ 5 سر میں اور 5 نیچے. سر میں مانگ نکالو، داڑھی رکھو، مونچھیں چھوٹی کرو، ناک صاف کرو، گوتے سمے کر لو، گنا پڑے گا، داغ مفسرین داغ سیدھے جھوکڑی، توبہ میری توبہ. خمسن فی الفوق و خمسن فی الاسفل ہوگی، اس میں تابعین کی تفسیر ہوگی، وہ بھی توابع ہے. اس قسم کی تفاسیر کو توابع و تفسیر کہو. اصل تفسیر وہ ہے جو قرآن کر رہا ہے. اور مفسر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آیت کو کتاب اللہ میں سمجھے. آپ ادھر ادھر کے جنگلوں میں دوڑتے رہے، قرآن نے جو کہا اگر وہ بیان نہیں ہوا تو غلط بیان ہو، سیدھی بات. اور اگر آپ نے قرآن کا بیان کر لیا اور بیان نہ کیا تو آپ کامیاب ہیں، قرآن بیان ہو گیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کرو جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمے دے کر، وہ تو کلمات ہے، کلمات کا معنی ہے مقامات. بادشاہ ظالم کا مقابلہ کیا ایک مقام، قوم کا رد کیا دوسرا مقام، بقرہ و انعام، بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ کے دشت و بیابان میں چھوڑا ہے تیسرا مقام سورہ ابراہیم، آلہائے باطلہ کا رد کیا چوتھا مقام سورہ انبیاء، قوم کا رد کیا سورت شعراء پانچواں مقام، استقامت علی الحق نصیب ہوئی ہے سورہ عنکبوت چھٹا مقام، اور رب اب رب کے حضور اس کی خوشنودی اور امر کے امتثال میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبیحے کے لیے پیش کیا سورہ صافات ساتواں مقام. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، امتحان تو کلمات کا ہوتا ہے. پرچے میں آپ سے چند سوالات ہوتے ہیں، آپ اس کے جوابات کلمات سے دیتے ہیں. علی المرتضی جب کوفہ پہنچے پہلی مرتبہ، کوفے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ علی بہت عقل مند ہے. تو ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور کہنے لگا میری ماں اور اس کی ماں آپس میں بہو اور ساس ہے، یہ میری کیا لگتی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے اور کیا لگتی ہے. تو وہ اترا اور حضرت علی کو سلام کیا کہ واقعی آپ اس قابل ہے کہ کوفہ میں رہے. کوفہ عقل و علم کا مرکز تھا. حضرت عمر خط لکھ دیتے من مرکز الاسلام الی راس الاسلام، مدینہ منورہ کو مرکز اسلام اور کوفے کو راس الاسلام. 1700 صحابہ آباد ہوئے اور اس شہر میں ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا گیا. اندازہ لگاؤ کہ امام کے علم و عمل کا کیا حال. اور اس کوفے سے حسن بصری سید التابعین آپ کو دہریوں کے مقابلے میں مناظرے کے لیے بلا رہا ہے. امام ابو حنیفہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے. شمس الائمہ سرسی نے مبسوط میں لکھا ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا لی الخلوہ، مجھے علیحدگی چاہیے. آپ نے فرمایا انا فی الجلوہ, میں شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, درس کا وقت میں نہیں علیحدہ بیٹھ سکتا. اس نے کہا لی اسئلہ, میرے کچھ سوالات ہیں. آپ نے فرمایا اندی اجوبہ, جواب حاضر ہو, دیر نہیں لگے گی. اس نے کہا ما ما ما, آپ نے فرمایا لا لا لا, تو وہ روانہ ہو گیا شکریہ ادا کر کے. تو حضرت سے شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا کہہ رہا تھا؟ کہ اس نے پوچھا جوان ساس ہے, خوبصورت ہے, نکاح کروں؟ میں نے کہا ہاں, کبھی بھی نہیں ہوگا. کہ بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن آ سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں. اس نے کہا رضائی بہن ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں, تو نکاح جائز ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہ, تجھے کہاں یاد ہوگا, تو چھوٹا سا ساتھ دودھ پیتا تھا. تو شاگردوں نے کہا یہ کیسے پتہ چلا؟ فرمایا وہ یہی تو چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ نہ چلے. اس کے سوالات میری سمجھ کے لیے تھے اور میرے جواب اس کی سمجھ کے, آپ کو تو نہ سمجھنا کے لیے وہ خلوت مانگتا تھا. تو ایک شخص درس سے اٹھا اس کے پیچھے اور اس نے کہا کہ اس درس میں تو مناسب نہیں تھا لیکن آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ اس نے وہی تین سوال ذکر کیے. کہ امام صاحب نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا یہ تینوں نہ جائز. ایسا زمانہ تھا اور ایسی عقل و دانش کا دور دورہ تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, یاد رکھو جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ, فَاتَمَّهُنَّ, حضرت نے پورے کر کے دے دیے. سبحان اللہ. ہم اسکول میں تھے, ایک مردان سے تعلیمی بورڈ سے, وہاں اسکولوں میں معائنے اور امتحان کے لیے مردان سے لوگ آتے تھے جہانگیرے اور علاقے کے اسکولوں میں. ایک بڑا ڈائریکٹر آیا اور اس نے کلاس میں سوال کیا کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ تو لڑکوں نے کہا ابوبکر صدیق ہے. اس نے کہا بالکل غلط, 10 سال تک نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود خلیفہ تھے. تو میں نے جواب دیا, میں نے کہا کہ خلافت کا آغاز امت سے ہے اور نبوت اس سے بڑھ کر مرتبہ ہے, اس لیے نبی کو خلیفہ نہیں کہتے, نبی کو نبی آخر زمان کہتے ہیں. خلافت اس کا ایک فرع ہے اور خلافت کی ذمہ داری پھر امت کے حوالے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, یاد کرنے کا ہے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے چند کلموں کے ساتھ, فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت نے پورا کر کے دے دیے. اشارہ ہے کہ درس کا کامیاب آدمی وہ ہوگا کہ جو امتحان دے رہا ہو, اور امتحان وہ شخص دیتا ہے جو سوال سمجھتا ہو, اور سوال وہ شخص سمجھے گا جو سبق سمجھا ہو. فَأَتَمَّهُنَّ, احسانات اور نعمتیں تب پوری ہوگی جب آپ کے جوابات صحیح آ جائیں. یہ نہیں کہ اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا, بیٹھے رہتے پلروں کے ساتھ ٹیک لگا گیٹ کی طرف دیکھتے کون آیا کون گیا, اور تیرا کیا کام ہے بھائی, تو تفسیر پڑھنے آئے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, تجھ میں اسلام کی وہ خصلت ہی نہیں ہے کہ تو فضول چیزیں چھوڑ دے. ہمارے استاذ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے, تو حضرت کے دیوبند کے ساتھی تھے حضرت مولانا جمال الدین صاحب, جو علاقے میں گلستان مولانا مشہور تھے, وہ یہاں حیدرآباد میں شیخ الحدیث تھے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ مولوی گلستان سے مل رہا ہے, ہم چلے گئے. حضرت نے بہت زبردست دعوت کی, بہت زیادہ خوشی کا مظاہرہ کیا, بڑی گپ شپ ہو رہی تھی. دونوں دیوبند میں 8 سال اکٹھے رہے, علاقہ بھی ایک ہے. ہمارے استاد ذرا جامع مزاج کا ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں حیدرآباد کے بازار میں کیا کیا چیزیں لینا چاہیے. تو مولانا گلستان صاحب نے ایسا سر پکڑ لیا
اور فرمایا ہائے مولوی عبدالحنان صاحب نہ آتے تو اچھا تھا، میرا حیدرآباد کے بازار سے کیا کام.
تو میں سمجھ گیا کہ اس کو محدث کہتے ہیں، یہ شیخ الحدیث ہے. واقعی
حیدرآباد کا سر محناس کے جو ہے نگر آگر خبر ہو دادی پٹو پک دی ہوئی تھا تا خبر ہوگا حیدرآباد بازار سے.
بہت بڑی عبرت ہے کاملین کے کلام. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر بات کا پتہ ہے اور آپ جائے اور بس، جب آپ مفتی و فقی بنے اور آپ کی ذمہ داری ہو پھر آپ جائے کریں. مزمرات شرح قدوری میں ہے. امام ابو یوسف سے لوگوں نے کہا آج کل آپ بازار بہت آتے خیر تو ہے. فرمایا کیا کروں، قاضی القضات بن گیا. جب یہ منصب میرے سپر نہیں تھا تو میں کبھی مسجد سے باہر نکلا نہیں تھا. تو منصب کا تقاضا پورا کرنا واجب ہے، اور بغیر ضرورت کے گھومنا پھرنا یہ اہل اللہ کا کام نہیں ہے، یہ فضول العباد کا کام ہے. یاد کرنے کا ہے، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلموں سے، پس حضرت نے پورے کر کے دے دیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قرات مشہور ہے، وَإِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بطور اختبار کے کچھ پوچھا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتا، خدایا دکھا تو دے مردے کیسے زندہ کرتے ہو. فاتم مہنا، اللہ نے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا. اس سے ان نسخوں کی غلطی معلوم ہو گئی جس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ابراہیم اور ربہ پڑھ لے تو نماز فات، بالکل غلط ہے. یہ قرات ہے امام اعظم کی، روح المانی میں موجود ہے. ہاں شاذ قرات افراد کی علی رؤوس الاشہاد نہ ہو، لیکن علم میں اس سے آگاہی ہو. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں اب بنانا چاہتا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. امام کون ہو؟ جو مسائل جانتا ہو، جو سوالات کا جواب دے سکتا ہو. یہ نہیں ہے کہ امام بس اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے جہانگیرے میں امام صاحب نے استعفی دے دیا کہ میں امامت نہیں کرتا، مجھے تم لوگ کچھ دیتے ہی نہیں ہو. لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی امام صاحب کے لیے کچھ مقرر کرتے ہیں، ذرا سن لو کیسا. ایک آدمی دور بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے کہا آ جاؤ. نہ کہا کیوں؟ کہا امام صاحب کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا واہ تم بھی بے وقوف ہو، امام صاحب کو چاہیے کہ ہمیں دے، اگر ہم اس کے پیچھے نہ کھڑے ہو تو امامت کن کو کرے گی؟ ہم کیوں پیسے دیں؟ ہم تو نہیں دیں، وہ ہم پہ تقسیم کرے، اسکول میں تنخواہ لے رہے ہمیں بانٹ رہے ہیں. امام صاحب ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے. تو لوگ بہت خفا ہو گئے. تو ایک دکاندار تھا فوت ہو گیا، اس کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، مغرب اور عشاء ایک حاجی تھا، دو تین سورت یاد ہے، وہ پڑھا لے گا. جمعے کے لیے انور شاہ کے نانا کا نام لیا، ان کو لے آئیں گے. باقی نہ ماسپخین و مازیگر دا خدا ما خدا بغزریم کو نشی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اگر تب ہویا برا جل تب ہویا سکا برا دا دا بغزریم ازنے ہی دہی کئی بس خالی کتا ہو پورتا کی یہ کتا ہو پورتا اٹک بیٹک ہو رہی ہے. نہ اس امام کو یہ فکر ہے کہ قوم کس طرح کڑی ہے، نہ اس امام کی طبیعت میں کوئی فرق آتا ہے اگر ساری صف ننگے سر کھڑے ہو جائے، نہ اس امام میں غیرت و حیا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں لوگ انگوٹھے کیسے چوم رہے ہیں. یہ بس خالی تنخواہ والا امام ہے، ریزرو امام ہے، ریل گاڑی سے اترا ہے اور یہاں پہنچا ہوا ہے. یہ ایسا امام ہے جس کو دنیا کی کوئی ہوا نہیں لگی، بس اپنے پیٹ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، عبد البطن ہے. یہ جتنے ننگے سر ٹاپ اچیو اور بدزن بدباطن بدعمل پیدا ہوئے، یقین کر لو یہ اماموں کی نااہلیت. امام اوپر سپر سمجھتے ہی نہیں. مدارس کے اندر امام کا کوئی کورس نہیں، کوئی تربیت نہیں. اسکول کے اندر پرائمری کے استاد کا جیوی کا کورس ہوتا ہے، تین چار مہینے گزار کر کے اس کو باقاعدہ سکھاتے ہیں لڑکے کو، ایسا سمجھاؤ، ایسا ڈانٹو، ایسا مارو، ان کے والدین سے ایسا برتاؤ کرو، کسی گاؤں میں جاؤ اس طرح رہو، اور 45 دن ہے تفسیر کے، وہ بھی ان کو شاپ گزرتے ہیں، ائمہ میں غیرت ہوتی اور ان میں آ کے بیٹھ جاتے تو انشاءاللہ نہ قوم سے ڈریں گے اور نہ قوم کے حق کو ماریں گے، اور محلے کے اندر ایس ایچ او کی طرح، ایس ایس پی پولیس کی طرح وقت گزارے، اللہ کے فضل سے امام تو بادشاہ ہوتا ہے علاقے میں. میں پہلے دن جب یہاں آیا اور میں نے جمعے کی نماز پڑھائی، پہلی نماز جمعہ پڑھایا، اور جب مؤذن نے اذان دی اشہد ان محمد، اور تڑاک تمام مسجد کے اندر انگوٹے چومے گئے، حالانکہ دیوبندیوں کی مسجد تھی، مفتی محمد شفیع اور احتشام الحق رحمہ اللہ نے افتتاح کیا تھا پہلی والی مسجد کا، مگر امام نالائق تھا. امام صاحب المن میں نے کہا صبر و کتاب سر زبور مرے گا، یا بتاسو یا بظیم دنیا تھی. میں کہتا ہوں جس جگہ بدعت پھیل رہی ہے وہاں کے امام کو پکڑنا چاہیے، اس کو گرفتار کرنا، کہ یہ سارا قصور آپ کا ہے. امام کو میلاد کا مسئلہ نہیں آتا کہ ایک نبی کی سیرت ہے اور ایک فرضی اور رسمی میلاد ہے. سیرت ہمیشہ فرض ہے، سننا سنانا اور میلاد تک کی کوئی حقیقت نہیں. ایک عیسیٰ علیہ ثواب ہے اور ایک دنوں کو متعین کر کے پہلی رات و تیجا اور چیلم و دسواں بیسواں ہے. امام صاحب المقام ہوتا ہے، اس کے فرائض منصبی ہوتے ہیں. جب وہ اس پر قائم ہوگا نہ لوگوں سے جھگڑا پیش آئے گا نہ ناراضگی. اللہ نے اس کے ہاتھ میں محراب و منبر دیا ہے، وہ آیات و احادیث کی روشنی میں نہایت شائستہ اور شیرین طریقے سے قوم کو سمجھا سکتا ہے. طریقہ میرا ہو ضروری نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ڈنڈے سوٹے کھاؤ. یہ طریقہ محنت کے بعد ہے، محنت سے پہلے طریقہ اور تھا. جب آدمی شکار پکڑتا ہے تو بولی بدلتا ہے اور آرام آرام سے قدم رکھتا ہے، اور شکار پکڑ لیتا ہے بیرونی سی وجہ سے کہ گئے ہوئے، اب تو قابو ہو چکا ہے نا. دونوں کیفیت علیحدہ علیحدہ ہے. قال انی جاعلک للناس اماما. میں دور حدیث والوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس محدث، مفسر، فقی، مفتی سب پیدا کرتے ہیں، لیکن خطیب اور امام پیدا نہیں کر سکتے، اس کی تمیز نہیں. نور الرضا سے بخاری تک طالب کو پتہ نہیں چلتا کہ کتابوں میں کیا چیز آ رہی ہے. اگر ہر چیز کی نشاندہی کی جائے تو انہیں نہ تخصص کی ضرورت ہے نہ کسی اور تجسس کی ضرورت ہے، ہر چیز سے لیس ہو جائے گا. جب ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں. معلوم ہوا کہ امام مستند ہونا چاہیے، جو امتحانات دے چکا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہو الراسب، یار سب کے ساتھ لکھا ہے مقبول، جید، جید جد، آپ کے ساتھ لکھا ہے الراسب. یہ کیوں؟ طالب علم کا باپ آیا تھا، کہیے بس آپ کی دعا تھی اور محترم صاحب کا احسان ہے کہ مجھے خصوصی ڈگری شاید ہے. وہ غریب مٹھائی لے آیا، میرے پاس دفتر آئے، جی آپ کی بہت مہربانی، ہم جو اس قابل نہیں ہیں، لڑکے کو خصوصی ڈگری ملی ہے. میں نے ناظم صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کہیں تو راسب ہے. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کبھی ایسی بھی ڈگری بن جاتی. طالب چپ چاپ کڑا ہے. جب اس کا باپ گیا میں نے کہا بلاؤ باغا، کہ میں کیوں جاؤں؟ اب باپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ میرے لیے مولانا سلیم اللہ و حنیف جالندری نے وفاق میں بیٹھ کے خصوصی ڈگری بنائی ہے الراسب، جو کسی کو نہیں ملی، اسے ایک کو ملی ہے. تو کہ ایسا نہ ہو کہ الراسب الغاسب، سال بھر کے علوم مدرسے کی روٹیاں کھا کے غاسب ڈاکو. قال انی جاعلک للناس اماما. اس تشریح کے ساتھ وہ عبارت بدائی کی لکھ دو جس میں ہے ینبغی ان یکون الامام احسن حالا من القوم. ینبغی ان یکون الامام احسن حالا من القوم.
امام قوم کا بہترین آدمی ہو، باصلاحیت آدمی ہو،
قال انی جائلک للناس اماما،
اس سے پتہ چلا کہ امام کا منصب نہایت شریف اور بزرگ ہے،
انبیاء علیہ السلام ائمت ہے، وجعلناہم ائمتاً یہدون بامرنا،
یہ دیکھیں ہمارے پیغمبر وفات تک نمازیں پڑھاتے رہے،
اور امام ابو حنیفہ و بخاری کا اتفاق ہے کہ اہل العلم والفضل احق بالاماما،
بڑے علماء نماز پڑھائے، قاری صاحب کی ضرورت نہیں ہے،
وہ غریب امامت کیا جانتا ہے، اس کو فرائض اور معلومات ہے کہاں؟
القول المستشار میں جلال سیوطی نے لکھا ہے، جب سے اہل علم مصلی سے ہٹے ہیں امت میں مفاسد پھیل گئے،
لمبے چوڑے واس کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک نماز کے بعد ایک آیت پر کلام کر لو،
کسی بھی نماز کے بعد جب لوگ تسلی سے ہو زیادہ ہو ایک حدیث سنا دو حاصل،
کسی بھی نماز کے بعد ایک فقہی مسئلہ بیان کیا کرو،
اور پھر اپنا احتساب کرو کہ چار سال پانچ سال دس سال اس قوم میں گزار کر میں نے قرآن کا کتنا حصہ بیان کیا،
اور تو چھوڑو مشکات شریف کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے،
نور الازا سے لے کے ہدایہ تک اور شرع وقایہ سے لے کر کے فتاوی شام تک، وہ کون سی کتاب ہے جس میں آپ کو دسترس ہے اور آپ بیان کر سکیں؟ بس آپ بہترین امام ہیں، اور انشاءاللہ جہاں آپ ہوں گے آپ ہی آپ ہوں گے.
بنوری ٹاؤن گیا ایک دفعہ، کافی وقت کی بات ہے، سب استاد زندہ ہیں،
بنوری ٹاؤن تو ہم جاتے رہتے ہیں، مرکز ہے ہمارا مادری علمی ہے، تو اس دن جب میں گیا تو مولانا مفتی ولی حسن سے اٹھے گلے ملے، مفتی محمد الرحمان، مولانا مصباح اللہ شاہ، مولانا بدیع اللہ، سب اٹھے ہاتھ ملایا، میں بڑا حیران کہ ہوا کیا ہے استاد، جاؤ بھائی وہ لاؤ دودھ پتی لاؤ یہ کرو وہ کرو، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا جی خیر تو ہے، آپ کو پتا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب بیٹھو آپ کو واقعہ سناتے،
وہ ہمارے مولانا مفتی ولی حسن سادی سی باتیں کرتے مگر نشانے پر ہوتی،
دراصل بات یہ ہے کہ ایک علم ہوتا ہے، ایک علم کا استعمال ہوتا ہے، علم کا استعمال جو شخص کرے گا، جیسے ایک آدمی کے پاس دس ہزار روپے ہیں، دوسرے کے پاس ایک ہزار ہے، لیکن اس نے ایک ہزار کا استعمال کر لیا،
اس کے سالن منگوائے، روٹی منگوائی، ٹھنڈی بوتلیں منگوائی، فروٹ منگوایا، بہترین مجلس سج گئی، اور دوسرے آدمی کے پاس دس ہزار روپے جیب میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی جانتا ہے نہ مانتا ہے.
حضرت نے فرمایا چند دن پہلے گلشن اقبال کے ایک شادی ہال میں ہم مدعو تھے،
وہ فریق ایک ہمارا جاننے والا تھا، بڑا مجبور کر کے گاڑی میں لے گیا، لیکن تمام ڈول ڈپکڑے بج رہے تھے اور تصویریں چل رہی تھی، کہ اچانک اسٹیج سے اعلان ہوا کہ بھائی یہ ڈول سرنا والے سب ہٹ جائے اور چپ جائے بالکل، اور کیمرے ویمرے ہٹائے، کیونکہ ہمارے مولانا صاحب نکاح پڑھنے آ رہا ہے، کہ دیکھا تو آپ گاڑی سے اترے، اس زمانے میں مزمل بھائی ساتھ ہوتے تھے، اور جب پہنے ہوئے لاٹھی ہاتھ میں مجلس میں داخل ہوتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کوئی شیطانی ویتانی تو نہیں کرا رہے؟ تو نہیں جی، تو آپ کے آدمی ہو کر یہ ہو سکتا ہے؟
میں نے کہا حضرت آپ کہاں تھے؟ کہاں پیچھے بیٹھے تھے.
کہ بڑا دل خوش ہوا کہ ہمارے مولانا نے علم کا استعمال کیا ہے، علم کا استعمال، یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی سے ہوتا ہے، جب آپ مسئلہ بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی عزت بڑھائے گا، یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ دین والوں کے دین کی وجہ سے عزت کراتا ہے. نکاح میں پوچھنا پڑتا ہے لڑکے والوں سے کہ مہر معجل ہے یعنی پیشگی دیا ہوا، یا معجل ہے بعد میں دیا جائے گا؟
تو وہ کہہ دیتے کہ جی پچاس ہزار مہر ہے، پچیس معجل کرو، پچیس معجل،
اور یہ خانہ پوری ہے،
میں نے پوچھا تو ایک کڑونجو سا بیٹھا ہوا ہے اور کٹی ہوئی داڑھی ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھایا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی پرانا پاپی ہے, خطرناک ہے. میری طرف دیکھ رہا ہے, مجھے کہتا ہے آپ مہر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مہر نکاح کی صحت کے لیے شرط ہوتا ہے. کہا اسلام میں کتنا مہر ہے؟ میں نے کہا فریقین جس پر متفق ہو جائے وہ مہر ہے. 32 روپے آٹھ آنے کی چیز ہے. میں نے کہا جب 33 روپے کے 52.5 تولے چاندی ملتی تھی تو آٹھ آنے کم کر کے تاکہ زکات قربانی فطر نہ آئے. مجھے جواب میں کہتا ہے جب تنگ آ گیا نا, ہر سوال کا جواب دیا جا رہا تھا کہ آپ نکاح کے مسائل جانتے ہیں؟ میں نے کہا اتنا جانتا ہوں کہ اسی سٹیج پر 2 جلدوں میں کتاب ترتیب دے سکتا ہوں. اللہ کے فضل اسی سٹیج پر بیٹھے بیٹھے 2 جلدوں میں کتاب مرتب کر سکتا ہوں نکاح کے مسائل پر. تو مجھے کہتا ہے اتنا تو آپ کے بڑے بھی نہیں جانتے. میں نے کہا آپ کو پتا تھا کہ وہ نہیں جانتے؟ کہا. میں نے کہا ہمارے بڑے ہیں موسیٰ کاظم, علی رضا, جعفر صادق, امام محمد باقر, حسین, حسن, علی, یہ جانتے تھے نکاح, یعنی صرف متا جانتے تھے. تو لوگ سارے ہنس پڑے. وہ تھا پکا رافضی ان خبیث. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بڑوں میں مولانا بنوری مفتی ولی حسن کا. میں نے کہا نہیں, بڑوں کے بڑے وہ پیش کر دو تاکہ آپ بھی ٹھکانے لگ جائیں, آئندہ یاد رکھے ذرا. ایک نکاح میں نے کہا کہ مہر مقرر کرو تو ایک آدمی نے آواز دی, بھائی تم جو چاہو لکھو. میں نے کہا مہر میں نے نہیں دینا ہے, میں کیوں مقرر کروں؟ میرا کیا کام ہے مہر مقرر کرنا؟ کہا بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں نہیں ہو سکتا. تو مجھے کہتا ہے کیا مطلب ہے اس کا, مہر کیوں اسلام نے ضروری کر دیا؟ میں نے کہا یہ خاتون کی عزت اور ناموس کا بدل ہے. تو مجھے کہتا ہے اچھا, 32 روپے آٹھنے ایک نوجوان لڑکی اس کی عزت کا بدل ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے, بدل ہے, 10 روپے بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا تمہیں یہ سوال کرتے ہوئے حیا نہیں ہے؟ وہ تو بغیر پیسوں کے دے رہی تھی. اسلام نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, ہم تیرا نکاح کراتے ہیں اور مہر مقرر. میں نے کہا تو ویسے تیار تھی گناہ کے لیے. لوگ سمجھ گئے کہ مہر کا انعقاد کس حکمت کے ساتھ ہے. الحمدللہ. میں نے کہا اسلام کی قدر و شرف مان لو کہ اس نے ایک خاتون کو ایک مرد کے پاس جانے سے پہلے کچھ صبر اور عزت سکھائی, ورنہ یہ معاشرت ایسے کتیا اور گیدڑوں کی طرح لت پت ہو رہا تھا. انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شان ورشا کہتے ہیں صاحب روزی جزا وانگا خطیب انبیاء. امام الائمہ ابو حنیفہ النعمان. شرف اور فضل دیکھو, کسی عالم کے ساتھ اتنا کہے کہ امام, تمام مقامات آ گئے الحمدللہ. قال انی جاعلک للناس اماما. یہاں علماء اہل سنت نے تفاسیر میں روافض کی مرسومہ امامت کا رد کیا ہے. ان کے نزدیک اصل دین امامت ہے اور نبی امام کا ایک قسم کا ایلچی ہے معاذ اللہ. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی مرسل ہے اس لیے امامت ان کے منصب عظیم کا تابع ہے, اور جس امامت کی سوچ اور فکر روافض رکھتے ہیں, اسلام جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جسے حضرت علی نے منوایا ہے, اس اسلام میں رفض کی امامت کا کوئی تصور نہیں. مزید تفصیل کسی ذیقل نے دیکھنی ہو تو اس مقام پر تمام تفاسیر موجود ہے, میں اشارے کرتا ہوں اور وہ تمہیں کام آئیں گے انشاءاللہ.
اور اس موضوع پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے منصب الامامت لکھی اور روافض کی تو سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر ہیں. خمینی نے جو صحیفۃ النور لکھا ہے کئی مجلدات میں اس میں امامت پر خاصی جلد ہے. اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس امامت کے مسئلے پر 2500 روایات ہیں جو حقیقت میں واہیات ہیں, اور یہ کہتے کہ اس سے زیادہ روایات ہمارے پاس معاذ اللہ تحریف قرآن کے ثبوت میں. قال انی جائلک للناس اماما, فرمایا میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. مبتدین کا طریقہ ہے مبتدین, اور لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں مختلف کھانے لگا لیتے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کھانے اسی طرح قبر میں پہنچے. یہ عجیب بات سن, ان کے نزدیک ثواب نہیں پہنچتا, وہ شربت وہ پراٹھا وہ گرم گرم چائے وہ قبر شریف میں پہنچتی ہے اور مردہ شڑپ شڑپ پیتا جاتا ہے. ان کا مردہ بھی عجیب ہے, یہاں بھی کھانے سے نہیں بھرا وہاں بھی نہیں بھرا جا رہا. ایک دولہے کا انتقال ہوا تھا اور دلہن عدت میں تھی 4 مہینے 10 دن کی, اگر حمل نہ ہو. میں امام تھا اس محلے میں, مجھے کہا آؤ فاتحہ دے, میں چلا گیا. ایسے ایک دو تختے, ایک پر ہر قسم کے کھانے, فرنیاں, کھیر, کسٹرڈ, اور دوسرے پر تمام جہان کے پھل اور شربتیں. کہتے ہیں اس پر فاتحہ پڑھو, وہ بہت شوق سے کھاتا تھا, آج اس کو بھیجنا ہے. پیچھے ایک پلنگ کھڑا ہے, چارپائی کھڑی ہے, اور اس کے پیچھے میں نے دیکھا تھا خاتون زیب و زینت سے آراستہ کر کے وہ کھڑی کی گئی. میں بھی نیا نیا امام تھا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ اس کی دلہن ہے, جب آپ فاتحہ پڑھیں گے نا ان سب چیزوں پر تو یہ ثواب سارا پہنچے گا نا, تو یہ بھی اس کی بہت محبوبہ تھی. اور میں نے کہا اچھا بچو صبر کرو نا. میں نے کہا فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ کھانے کہاں جائیں گے؟ کہا آپ کے ساتھ مسجد. میں نے کہا یہ کہاں جائیں گے؟ تو کہنے لگے اچھا بھائی تو ہٹ رہا ہے, چل ہٹ جا ہٹ جا. میں نے کہا فاتحہ تو پھر اپنے مقام پہ پہنچنا چاہیے, دعوت کو فائدہ ہو مسر لے گئی. انی جائلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام ایسا بنو کہ لوگوں کو ہدایت دے سکو, امام ایسا بنو کہ مسلک بیان کر سکو, امام ایسا بنو کہ عقائد دین کا تعارف تمہارا کام ہو, اور خیر کے اعمال جچے تلے انداز میں ہو, اور رد شرک اور بدعت ببانگ دہل نہایت مفید و کارآمد طریقے سے ہو. انی جائلک للناس اماما, اور مجھے اگر موقع فراہم ہوا تو میں انشاءاللہ تعالی ایک رسالہ لکھوں گا اور اس کا نام ہوگا آداب امامت. مجھے اپنے مسلک سے اس میں نہایت شکوہ ہے کہ ہمارے امام کامیاب امام نہیں, اس کے مقابلے میں مبتدی امام ایک ہی جمعے میں آ جائے گا, ایک ہنگامہ کر دے گا, دنیا کو حیران کر دے گا. ہمارے امام ایک سال گزارے گا اور کوئی شاہ اسماعیل اور مولانا قاسم کو نہیں جانے گا. قال انی جائلک للناس اماما, فرمایا میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. قال ومن ذریتی, حضرت ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں بھی. امام کو چاہیے کہ اس کا بیٹا امام ہو, عالم کو چاہیے کہ اس کی اولاد عالم ہو. جو شخص علم میں کامیاب ہوگا وہ اپنے اولاد کو علم دلائے گا, اور جو علم میں ناکام ہوگا جب دودھ کی دکان نہیں چلتی تو لوگ کسی اور محلے میں سبزی لگا لیتے ہیں، اور جب دودھ کی دکان کامیاب ہو تو وہ آر پار دو ڈبل دکانیں کھول لیتا ہے۔ عالم جب علم پر فخر کرے اور شکر کرے اور اللہ اس کی عزت دو بالا کرے تو وہ اس کی نسل میں بھی کوئی غیر عالم نہیں ہوگا، یاد رکھ۔ اور عالم کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ میں نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ مجھے بہت دنیا اور دولت ملے، یا میں نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ میں دین کی خدمت بڑی کروں۔ اگر دین کی خدمت اور دین کے ثبات کے لیے اس نے علم پڑھا ہے تو پھر دنیا پر نظر نہ ڈالے، دنیا اللہ اس کے پیروں میں لے آئے گا۔ اور اگر اس نے دنیا کے لیے علم پڑھا ہے تو اس سے زیادہ ملعون کائنات میں رہیے، کیونکہ حدیث میں جس نے دین کو اغراض دنیا کے لیے استعمال کیا 500 فرسخ میل جنت سے دور رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اللہ مجھے امامت دے رہے اور یہ نہایت شریف منصب ہے تو حضرت نے کہا میری اولاد بھی امام ہونا چاہیے۔ قال لا ينال احد الظالمين، اللہ نے فرمایا نہیں مل سکتا میرا یہ وعدہ ظالموں کو۔ اگر آپ کی اولاد میں ایمان نہ ہو، ان میں کردار نہ ہو، تو اب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ وہ امام ہوں گے۔ آیت بتا رہی ہے کہ امامت نہایت شرافت کا منصب ہے اور امام عام لوگوں سے زیادہ باعمل اور باکردار ہونا چاہیے۔ روافض نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس پر کفر کا ایک دن بھی گزرا ہے جیسے ابوبکر، عمر و عثمان، تو وہ امام نہیں بن سکتے۔ جواب، یہ قول غلط ہے اور جھوٹا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد سابقہ کفر اور معاصی ختم ہو گئے، لہذا اس کا ذکر کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ تو خلفائے ثلاثہ کے خلاف ایک سازش کا مقولہ اور قاعدہ بنایا گیا، سازش پر مشتمل قاعدہ بنایا گیا ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتا اتنی دیر تک کفر پر رہ کے تو وہ امام بن سکتا تھا یا نہیں، اور اگر ابو بکر، عمر اور عثمان امام نہیں بن سکتے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا مروا ابا بکر فلی ام بالناس، اور اس پر اہل سنت اور روافض کا اتفاق ہے کہ عہد رسالت میں مرض الوفات میں امامت ابو بکر صدیق نے کی، اس میں کوئی شریک دوسرا نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یاد رکھو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے، سب دنیا وہاں جمع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے، وَأَمْنَا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ کعبہ مَثَابَةً لِلنَّاس ہے، تحاوی سے کئی منقول ہے کہ کعبہ شریف میں رش کے پیش نظر، ازدحام کبیر کے پیش نظر مرور بین یدی المصلی جائے۔ مجھے اب تک نقل نہیں ملا، یہ تحاوی کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، اختلاف الفقہاء ہے اور الاختیار ہے، معرفت الاثار ہے، الاعتبار ہے، شرع مشکل و شرع معنی تو عام درس میں ہے، اور دوسرا شرف بیت اللہ کو یہ ہے کہ وہ امن کی جگہ ہے۔ اس کے تین مطلب ہیں، جو وہاں داخل ہوا باہر والا اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ امام اعظم نے آیت سے استدلال کیا کہ اگر کوئی جرم کر کے اندر چلا گیا تو اس کو نہیں پکڑیں گے، ہاں اس کو تنگ کریں گے، کھانا پینا بند کرو، جب باہر آ جائے گیٹ سے نکلے تو پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے اور جس پتھر پر آپ کھڑے ہوتے تھے،
جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے اس کے قریب میں دو رکعت پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف میں آپ کے ساتھ تھے اور آپ سے پوچھا کہ یہ مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور شکر تعمیر کعبہ میں نماز پڑھی. کہا میں دو رکعت پڑھوں؟ آپ نے فرمایا مجھے حکم نہیں ملا ہے. جب دوسرے طواف میں آپ آئے تو جبریل آیا اور آیت لایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ موافقات عمر کی دوسری جگہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہر طواف کی تکمیل پر جب وقت نوافل پڑھنے کا ہو تو دو رکعت پڑھنا واجب ہے. افضل و بہتر مقام ابراہیم کے آس پاس ہے. عموماً وہاں رش ہوتا ہے اور وہاں کھڑے ہونے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے حضرت عمر سے منقول ہے اور شقیان فی کا فتویٰ ہے کہ حرم میں جس جگہ چاہو پڑھ سکتے ہو, لیکن پڑھی جائے گی حرم میں باہر نہیں. جس کو دوگانہ حرم کے طواف کہتے ہیں, دوگانہ طواف.
وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل, اور ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ان طہرا بیتیا کہ پاک رکھو میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, کعبہ میں سب سے بڑی عبادت طواف ہے, والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے دوسرا بڑا عمل اعتکاف ہے, والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے تیسرا بڑا عمل نماز ہے.
کعبہ تو لوگ طواف کے لیے جاتے ہیں اور اعتکاف کے لیے رمضان میں پہنچتے ہیں. اللہ نے دو پیغمبروں کو کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیے. مسجد کی صفائی ستھرائی انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے. صفائی ستھرائی خود کرنا یا اس کا انتظام کرنا دونوں برابر ہے. ایک امام, ایک محتمم, ایک ناظم, اس کا فرض ہے کہ وہ ادارے اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. اور دنیا میں واحد ادارہ ہے جامع مسجد احسن کہ جس میں 2000 طلبا رہتے ہیں لیکن ادب اور احترام سے بٹھائے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ طلبا کی مسجد ہے تو یہ طالبان جمعہ تیسرے کو ایک واپ کے لنگشی ہے چتب رستن پر ادا چتب پر تک پر ہوتا ہو. ہاں طالبان جمعہ تیسرے آخرے کورن ہے. مسجد کے قریب میں جو گھر ہو وہ منحوس سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ وہ بے ادبی کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیان ہو رہا ہے, جماعت کھڑی ہے, دعا ہو رہی ہے اور وہ گھر میں گپے شپے مار رہا ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ ان کو غرق کر دیتا ہے. ورنہ مسجد کے قریب گھر ہونا باعث فضل و شرف ہے, اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. عزیز طلباء اور مسجد کے قرب و جوار اور دیگر مسلمانوں کو یہ تاکید ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے اور روح کی طرح مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. یہ تو وہ مسئلہ ہے جو سب بیان کرتے ہیں. ہمارے درس کا مسئلہ سن لو. امام بخاری سے التاریخ الکبیر میں منقول ہے, عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے لَأَنْ أَرَى نَارًا فِي الْمَسْجِدِ لَأَنْ أَرَى نَارًا فِي الْمَسْجِدِ تُحْرِقْ خَيْرٌ أَنْ أَرَى فِيهِ مُحْدَثًا يُحْدَثْ. مسجد میں آگ لگ گئی اور مسجد جل رہی ہے, یہ بہتر ہے کہ مسجد میں بدعت ہو جائے. التاریخ الکبیر للبخاری فی ترجمت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, صفت الصفہ ابن الجوزی کا, الکامل فی التاریخ ابن الاسیر کی, تاریخ ابن اساکر, تمام معتبرات میں ہے کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ میں آگ دیکھوں کہ مسجد کو جلا رہی ہے, یہ بہتر ہے کہ میں بدعت دیکھوں اور مسجد میں ہو رہی ہے. دعا مانگتے مانگتے قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ والشرم نیت بے شرم. یہ دعا کے آداب میں سے درود کا ذکر ہوا تھا, آیت کا ہوا تھا. اور سب حکم ہے صفحے بنانے کا, یہ بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا.
جب جماعت کا وقت آ جائے یہ کھڑے ہو جائے گا. وہ حیا الصلاۃ پہ قیام کا کیا مطلب تھا؟ یہ شرع قائم غلط سلط کی بارات ہدایہ نے کیوں ذکر نہیں کیا اس کو؟ کیونکہ یہ عام قواعد کے خلاف بات تھی. اور تحتاوی علی الدر میں ہے, جیسے تحتاوی علی المراقی ہے اس طرح در مختار پر بھی ہے. سید احمد تحتاوی ابن عابدین کا استاد ہے, اسی نے اسی میں نقل کیا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں متون میں کئی شروع میں آیا ہے کہ شوال کے چھ روزے مستحب ہے, یہ متاخرین کا قول ہے. متقدمین احناف متفق ہے کہ شوال کے چھ روزے مکروہ ہیں. اس تحتاوی نے حی علی الصلاۃ پر قیام کے مسئلے میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت جب چھوٹی مسجدوں اور صفیں درست ہو رہی ہو, اگر صفوں کا خطرہ ہو تو پہلے سے کھڑا ہونا چاہیے. تسویۃ الصفوف واجب ہے اور حی علی الصلاۃ پر قیام اول تو ہے نہیں, اگر ہے تو مستحب لکھا ہے. اور مستحب کا اور واجب کا جب تعارض آ جائے تو اعتبار واجب کا ہے نہ کہ مستحب کا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے احوال میں ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ذکر و تسبیح کر رہے ہیں بلند آواز. فتاوی شام جلد 4 صفحہ 288, اس میں یہ ہے, کانو یذکرون اللہ و یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرن, ذکر اور درود بالجہر کر رہے تھے. ابن مسعود کے کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ آئے ہیں زور زور سے صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں. فقاما, ابن مسعود اٹھے, ولبس البرنسا اور چوغا پہن لیا, واخذ العصا اور لاٹھی لے لی اور مسجد آئے. وقال ان هذه الاصواب لم تخلق, جن کپڑوں میں پیغمبر کے ساتھ رہے وہ پھٹے نہیں. وان هذه الاواني لم تكسر, جن برتنوں میں نبی کے ساتھ کھانا کھایا ابھی تک وہ ٹوٹے نہیں. وما اراكم الا مبتدعين, نہیں ہو تم مگر نرے بدتی. ثم ما ترکہم حتی اخرجہم من المسجد, پھر چھوڑا نہیں یہاں تک کہ مسجد سے نکال دیا. عجیب بات ہے کہ ایک زمانہ اصحاب میں بدعتیوں کو مسجد سے نکالا جاتا تھا, آج بدعتی اہل حق کو نکالتے ہیں. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو کہ پاک رکھیے میرے گھر کو, اللہ کے فضل سے جامع مسجد اقصان وہ مسجد ہے جس میں غیر ضروری کوئی تحریر نہیں ہے. اسماء حسنا طبعا للکعبہ والمسجد النبوی برداشت ہوئے. چھچ جلالیہ میں ایک مسجد ہے, انما المشرکون نجس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, ایت کے گلے کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومواہ النار, ایک جگہ لکھا ان الشرک لظلم عظیم. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے, یہاں کوئی مشرکین کا حملہ ہوا ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں ویسے اچھا ہے. میں نے کہا سنت کے خلاف ہے. ایک آیت مسجد سے متعلق عقیدے سے وہ تو لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے مسجد کی دیواروں پر چڑھا دیں. فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد کے پلروں پر اس خط میں لکھنا کہ وہ پڑھا نہ جا سکتا ہو, جیسے شکستہ خط مغل نے لکھوایا, تغلقوں نے لکھوایا مختلف مساجد میں, وہ جائز ہے. لیکن آیتیں اور وہ اتنے واضح اور پھر سجدے کی جگہ میں سامنے آ رہی ہو, یہ نامناسب بات, آداب مسجد کے خلاف. مسجد میں بھی علم کی شدید ضرورت ہے. مینار جب ایک ہو تو مسجد کے بائیں طرف ہو, دائیں طرف خلاف عقل خلاف حکمت بنانا ہے, کیونکہ مینار مقصد تعظیم کے لیے ہے. اور جب سے اذان مشروع ہوئی آج تک اذان محراب کے اندر مصلی کے بائیں طرف سنت ہے, دائیں طرف نہیں. اب جگہ جگہ مولویوں نے دائیں بائیں ایک کر لیا, یہ کمکلی کی وجہ سے, ممارست علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے آداب مسجد کا. ہاں اگر دو مینار ہو تو ایک طرف ایک دوسری طرف, لیکن اگر ایک مینار ہے تو مسجد کے بائیں طرف. اور مینار حکمت اذان کے لیے ہو, اس میں ضرور ایسی جگہ بنائی جائے کہ وہاں سے اذان دی جا سکے. مینار صرف منظر آرائی کے لیے نہیں ہے, ضروریات مساجد کے لیے ہے. اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل کو کہ دونوں پاک رکھیے میرا گھر, طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں, نماز پڑھنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے, رب جعل ھذا بلداً آمنا, اے پروردگار بنا اس گھر اس شہر کو امن والا, مکہ مکرمہ جائے امن ہے, مسلمانوں کا عظیم مرکز ہے. اور یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی, وہاں کے گھاس پھوس کاٹنا ناجائز, وہاں بلا ضرورت کے مکھی مچھر مارنا ناجائز, خاص کر محرم کے لیے حالت حرام میں. دو حکم علیحدہ علیحدہ ہے, ایک وہاں حدود حرم کے احکام ہیں اور ایک احرام کے احکام ہیں. حدود حرم کے اندر کوئی ہرن آیا آپ نہیں اٹھا سکتے اسے, ہاں آپ نے ہرن پالا ہے بے شک اس کو کاٹ سکتے ہیں, حدود حرم میں آپ شکار نہیں کر سکتے, ہاں آپ نے جانور پالے ہیں بے شک ان کو کاٹ سکتے ہیں. لا یقتلا شوقہا, وہاں کا کانٹا بھی نہیں توڑنا ہے اور نہ وہاں کی گھاس کاٹنی ہے. لیکن اگر کسی نے فصل لگائی بیج ڈالا تو پھر الامور بمقاصد, یہ سب فقہ کے مسلمات ہیں. یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے, اے پروردگار بنا دیجئے اس شہر کو امن والا, وارزق اہلہ من الثمرات, اور دیجئے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے روزی. سبحان اللہ, ایک ملک میں انسانوں کے لیے دو قسم کی فضائیں چاہیے, ایک امن اور دوسرا معاش. جس شہر اور جس ملک میں یہ دو باتیں موجود ہو کہ لوگ امن سے رہ رہے ہو اور ہر شخص کو معاش حاصل ہو, گزرانے زندگی کا سامان, وہ بہترین ملک اور شہر ہوگا. اور پہلی چیز جو نبی نے مانگی ہے وہ امن ہے, اس لیے امن زیادہ ضروری ہے. اب سب کچھ ہے لیکن امن نہیں ہے. ایک نے دھماکہ کرایا ان کے 10 مارے, انہوں نے دھماکہ کرایا ان کے 150 مارے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, فساد کا جواب فساد سے دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے, اے پروردگار بنائے اس شہر کو امن والا, دیجئے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے رزق. مفسرین کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی, بے شک ہم بھی دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے بازاروں میں کیلا لبنان سے آیا ہوا, خربوزہ پولینڈ سے آیا ہوا, پپیتا اٹلانٹا سے آیا ہوا, ایک تربوز میں نے خریدا 10 ریال کا, 10 ریال ان کے 10 روپے ہیں, 5 دن تک ہم وہاں تھے وہ ختم نہیں ہوا, 5 دن کے بعد ہم چلے گئے آدھا تربوز رہ گیا, 1 من 13 کلو وزن کا تربوز. اور صبح فجر سے پہلے جب آپ فجر پڑھنے جائیں گے تو بازار سبزیوں سے اور
پھلوں سے ایسا لدا ہوا ہوگا اور اوپر شبنم جگہ جگہ جب وہ کھولتے ہیں شبنم ساتھ اترتا ہے کہ یہ فرات کو جہاز آئے فلاں ملک کا پھلا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اللہ نے ایسے قبول فرمائی. اگر مکہ و مدینہ میں کوئی روٹی نہ کھائے صرف پھل کھائے تو سب سے آسان اور سستا پڑے. رزق میں بھی نہایت سستائی ہے. استاد گرامی قدر حضرت مولانا عبدالحنان سے مدظلو فرماتے ہیں کہ سن 51 میں میں حج کرنے آیا تھا تو ایک ریال کی ایک کپ چائے اور ایک ریال کی ایک روٹی اور 2 ریال کا دہی کا ڈبہ. اور اب جب ہمارے ساتھ 1425 کو 2004 میں ساتھ گئے, اس سے پہلے بھی 3 بار لے گئے ہو, تو حضرت نے فرمایا عجیب بات ہے اب بھی 1 ریال کی روٹی اور 1 ریال کی چائے اور 2 ریال میں دہی کا ڈبہ. 1951 سے لے کر 2004 تقریباً 53 سال, 53 سال کے عرصے میں وہاں کی حکومت نے روٹی اور چائے اور دہی اس پر تمام چیزیں قیاس کر لو مہنگی نہیں ہونے دی. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت ہم 100 روپے دیتے تھے اور وہ 110 ریال دیتے تھے اور اب ہم 1000 روپے دیتے ہیں اور وہ مشکل سے 63 ریال دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے حکمران بہت لائق آ گئے, بہت غیرتی آئے اور انہوں نے روپے کو ایسا چھان مارا جس سے افغانی کو بھی شرم آئی. اور آج افغانی سکہ بھی پاکستانی سکے سے وزندار ہے, بنگلہ دیش کا سکہ بھی پاکستان کے سکے سے وزندار ہے, کیونکہ انہوں نے دین پر سودا بازی کی. اللہ نے ان کو بے قدر اور بے قیمت بنایا. سن لو ذرا, ورزق اہلہ من الثمرات, دیجئے یہاں کے لوگوں کو روزی پھلوں میں سے. طلبا سمجھ لے, ثمرات کے نیچے لکھو اعلی کل شئی. ثمرات کے معنی ہے اعلی کل شئی, کپڑا اعلی کوالٹی, دوائیاں ایک سے ایک اصلی, ناممکن ہے کہ 2 نمبر دوا بک جائے. پاکستان کے جو فیکٹری اور کارخانے ان کو مال دیتے ہیں اس مال کے بیچنے کا پاکستان میں اجازت نہیں, کیسا اعلی مال بناتے ہیں. اعلی کل شئی, ہر چیز کی اعلی کوالٹی وہاں ملے گی. صرف یہ نہیں کہ پھل اور ٹماٹر سستا ہو, ہر وہ چیز جو انسانی ضرورت کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ارزان فرمائی. ببرکت دعا ابراہیم خلیل اللہ, اس سے پتہ چلا کہ بزرگان دین کو اپنے رعایا کے لیے رزق اور سکون کی دعائیں کرنا چاہیے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, واسطے ان کے جو ایمان لائے ان میں اللہ و آخرت کے دن پر. ابراہیم علیہ السلام نے امامت کی دعا اولاد کے لیے کی تھی, اللہ نے کہا لا ینالو, ایسا نہیں ہوگا. تو حضرت ابراہیم ڈرے ہوئے تھے, اس میں بھی احتیاط فرمائی کہ رزق بھی ان کو ملے جو فرمایا قال ومن کفر, اللہ نے فرمایا نہیں رزق تو کافروں کو بھی ملے گا. فامتعه قلیلا, اس کو فائدہ دے دوں گا تھوڑا سا. ثم استره الى عذاب النار, پھر پریشان کر دوں گا اس کو جہنم کے عذاب میں ڈال کر. وبئس المصیر, اور کیا ناکارہ بازگشت ہے. وہ دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے تو دونوں فائدہ اٹھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی. کعبہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے ملائک نے کی, پھر حضرت آدم نے کی, پھر ان کے بیٹے شیث نے کی, پھر نوح نے کی, پھر ابراہیم نے کی. ہر زمانے اور ہر دور میں ہوتی رہی. آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین نے کی, اور آپ کی بعثت کے آس پاس دوبارہ تعمیر ہوئی, اور اس کے حجر اسود آپ سے نصب کرایا گیا. اور موجودہ تعمیر جو موجود ہے, یعنی اس کی ہیئت یہ حجاج بن یوسف ثقفی نے کی. اور اگر کہ وہ ناپسندیدہ تھا لیکن اس کی تعمیر برقرار رہ گئی. یہ اللہ کا فیصلہ تکوین ہے. وہ اس طرح کہ مشرکین کے پاس خرچہ کم ہو گیا تو انہوں نے کعبہ کے ایک حصے کو چھوڑ دیا, اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم کے معنی ہیں چھوٹا ہوا حصہ. طواف پورے کا ہوگا, بنے ہوئے کا بھی چھوٹے ہوئے کا بھی. اور کعبہ کے دو دروازے تھے حضرت کی خواہش کے مطابق, ابن زبیر نے بتائے تھے, ایک جانے کے لیے اندر, دوسرا نکلنے کے لیے, ایک دخول کے لیے, خروج کے لیے. لیکن جب حجاج ابن یوسف ثقفی عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے برسر اقتدار ہوا تو اس نے عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر جو پیغمبر کی پسندیدہ تھی وہ ختم کر دی. پھر ایک دروازہ لگایا اوپر کر کے اور حتیم کو باہر نکالا. خلیفہ منصور نے غالباً اکبر ملوک امام مدینہ کے امام حضرت امام مالک کو خط لکھا کہ فتویٰ دے دو کہ میں حجاج ابن یوسف کی تعمیر اکھیڑ دوں اور عبداللہ ابن زبیر کی طرح بناؤں, کیونکہ وہ خواہش رسول کے مطابق. لیکن امام مالک نے وہ تاریخی فتویٰ دیا ہے جو تاریخ الخلفاء میں جلال سیوطی نے نقل کیا ہے. یا امیر المومنین انی لا احب ان اجعل البیت ملعبۃ للسلاطین والملوک. امیر المومنین, میں ایسا فتویٰ دے کر کعبے کو بادشاہوں کا کھلونا نہیں بنانا چاہتا. پھر آپ کا مخالف آئے گا پھر توڑے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام بنیادِ کعبے کی اور اسماعیل بھی. اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے, ابا جان پتھر لگاتے تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعا فرما رہے ہیں, پروردگار قبول فرما ہمارا عمل, بے شک آپ قبول کرنے والے خوب جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك. اے پروردگار بنا ہم کو مسلمان تابعدار اپنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ. وارنا مناسکنا, اور سکھا ہم کو احکام حج اور کعبہ. چنانچہ حج اور حرمین کے احکام کو مناسک کہتے ہیں. وتب علینا, ہماری توبہ قبول فرما, یعنی رحمت نازل فرما, انک انت التواب الرحیم. بے شک آپ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. نیک اعمال کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے, آیت سے پتہ چلا. نیک اعمال کے شروع میں بھی, بیچ میں بھی اور آخر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. خاص کر مساجد اور مدارس کی تعمیر کرنا بہترین اعمال ہے. چند سال پہلے ایک دوست نے اپنے ہاں نئی مسجد اور مدرسے کے افتتاح کے لیے بلایا. اس وقت تک ہمارے ہاں تعمیر مسجد کا کوئی انتظام نہ تھا. مغرب کے بعد بیان کرتے ہوئے جوش میں آیا, میں نے کہا ہے خدا ہم بھی کچھ تھوڑا بہت دین کا کام کرتے ہیں, اپنا خصوصی فضل و احسان فرما کر ہماری مسجد بنانے کا انتظام فرما. اللہ حاضر ہے, 10 دن پورے نہیں ہوئے مسجد بننے شروع ہوئی. ایک سال دس مہینے میں 3,44,00,000 کی عالی شان جامع مسجد اقصی ہر اعتبار سے مکمل ہوئی. فکمل من کل الوجوہ, رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین.
نئی شادی کے وقت شادی کے دعا کرو جلدی قبول ہو جائے گی. وہ فرشتے خاص شادی والی درخواستیں اٹھاتے ہیں. کسی کے ہاں بچہ ہو جائے اپنے لیے دعا کرو مولا مجھے بھی بیٹا عطا فرما. کوئی بچہ حافظ ہو جائے دعا کرو خدایا میری اولاد میں بھی دین قائم دائم فرما. کوئی طالب علم علم سے فاضل ہو جائے دعا مانگو خدایا میرے گھر میں بھی نسل و نسب میں بھی وارث الانبیاء پیدا فرما. نئی مسجد و نئے مدرسے میں جا کر نماز پڑھو خوب دعا مانگو قبول ہوگی انشاءاللہ. مجرب عمل مجربات ہے بالکل, اس میں باس مت کرو. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت نے بڑی دعائیں مانگی لیکن ایک دعا ایسی مانگی جس جیسی دعا کوئی مانگ نہیں سکتا. سب کچھ خدا سے مانگ کر ایک تجھ کو مانگ کر, اور وہ ہے نبی آخر زمان کی باسط کی دعا. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر. ربنا وباس فیہم, اے پروردگار بھیجے ان میں مکے والوں میں رسولا منہم, رسول انہی میں سے, ان جیسا بشر ان جیسا انسان ان کے نسل و نسب سے, ہاشمی ادنانی مکی تہامی حجازی. ہم جب چھوٹے تھے اس وقت ائمہ منبر پر یہ خطبہ پڑھتے تھے. پہلے خطبے میں اللہ کی وحدانیت ہوتی اور دوسرے خطبے میں حضرت کی نعت, تو اس میں یہ الفاظ تھے مکی المدنی ہاشمی القرشی الادنانی التہامی الحجازی صلی اللہ علیہ وسلم. اے پروردگار بھیج ان میں رسول انہی میں سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت ابی ابراہیم, میں حضرت ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ ہوں. اور وہ بشارت اخی عیسیٰ, اور میرے بھائی عیسیٰ نے کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد, سورۃ صف. اور ورؤیا امی, اور میری امی نے خواب دیکھا الذی رآ منہا نور خرج منہا نور, کہ اس کے پیٹ سے ایک شعلہ نکلا. اضاءت لہا قصور الشام, اور شام کے محلات چمک اٹھے. نورہ اے روحہ, قاری مرقات میں لکھتے ہیں نورہ اے منصبہ, حضرت کا مقام اور مرتبہ. لتخرج الناس من الظلمات الى النور داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فرمائے میری ماں نے خواب دیکھا کہ اس کے پیٹ سے ایک شعلہ اٹھا اور اس کی وجہ سے شام کے محلات چمک اٹھے. غیر حضرت کا ہر پیغام نور سے لبریز ہے. اے پروردگار بھیج ان میں رسول انہی میں سے جو پڑھے ان پر تیری آیتیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, صرف کا علم, نحوے کا علم, تجوید اور قرات, تصحیح العبارات سب اس میں آ گئے. ابن المنیر اسکندرانی, بخاری کا قدیم شاعر ہے ابن المنیر اسکندرانی, اس نے لکھا ہے بغیر تحقیق کے حدیث کی عبارت پڑھنا یہ من کا ذبا علیہ متعمدن میں آ سکتا ہے, اور بغیر تحقیق کے حدیث بیان کرنا اطلب العلم ولو بسی, علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے, وہ موضوع روایت مغزوب ہے. علماء جنت کے چودری ہے وہ مغزوب جھوٹی روایت. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل.
قال الزرکشی والدمیری وابن حجر وابن کثیر باطل لا اصل له الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ کشف الخفاء عجلونی کی اور المقاصد الحسنہ صحاوی کی اور سلسلۃ الاحادیث شوکانی کی تمام کتابیں معتبرات فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, حدیث رسول نہیں ہے. اب ملا مدا بیان نہیں علماء امتی کا انبیاء بنی سمت نشت سڑیا خام خلق ہے. العلماء ورثت الانبیاء یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. علم حدیث مشکل اس لیے ہے کہ عوام کے ہاں رلی ملی روایتیں بہت ہیں, ان سے بچنا اصل علم حدیث. طالب کو چاہیے کہ کچھ کتابیں ضرور اپنے سرحانے رکھے, جیسے جلال الدین سیوطی کا چھوٹا سا رسالہ الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ, یا علی القاری کی موضوعات صغریٰ یا موضوعات کبریٰ, یا عبدالحی لکھنوی کا الآثار المرفوعہ, یا مولانا اصغر حسین صاحب استاد دارالعلوم دیوبند کی دست غیب. دست غیب اس میں بھی جھوٹی روایت ہے جمع کر کے نشاندہی کی کہ یہ حدیث نہیں. مشکات پڑھ لیتے ہیں ممبر پر اور درس میں بیان نہیں کر سکتے. سہائے ستہ اور غیر ستہ کا سال بھر پڑھ لیتے ہیں لیکن جب تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اتے دا اتے دا اور ڈانگیا دا بانگیا آنگا ولد بانگا. صحیح حدیث نہیں پیش کو لے بالکل دس نہ لائے گا. اے پروردگار بیچ دین میں پیغمبر انہی میں سے جو پڑھ لین پر تیری آئے تھے. نبی کا پہلا کام تلاوت الآیات حسب التجوید والقراءت قراءت العبارات حسب صحت و سیادات. عبارات صحیح پڑھو صرف اور نحو اے ماہر ہو جاؤ, اور قرآن صحیح پڑھو اور تجوید و قراءت کا ماہر ہو جاؤ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائیں گے ان کو کتاب, تو تفسیر کا علم نکل آئی, علم التفسیر نکلی. وَالْحِكْمَةِ امام شافی اور امام حسن بصری نے کہا ہے کہ 200 صحابہ سے مروی ہے کہ حکمت جب قرآن کے ساتھ ہو تو مراد اس سے سنت ہے. حکمت جب قرآن کے ساتھ اور حکمت جب نبی کے لیے بیان ہو جائے تو مراد اس سے نبوت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور حکمت کا لفظ جب امت کے لیے آ جائے یُوتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا مراد اس سے فقہ ہے. اصول البزدوی صفحہ 4, اصول البزدوی صفحہ 4. تو یتلو علیہم آیاتکا صرف اور نحو ادب اور عروض سب آ گئے اس میں, اور ویعلمہم الکتاب تفسیر سے متعلق جمیع روایات اور درایات, والحکمت سنت اور حدیث, ویزکیہم اور ان کو پاک کر دے. تزکیہ تب ہوگا جب فقہ ہو, علم الحلال والحرام کی معرفت ہو. اس لیے فقہ کی تعریف سلف نے کی ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا. یاد رکھنا تزکیے کا مصداق تصوف نہیں ہے, وہ دور کی چیز ہے. تصوف سلف کے اندر غیر معروف چیز تھی. تصوف کا لفظ سنت سے ثابت کرنا مشکل ہے. کوئی ویسے اپنی طرف سے ادھر ادھر کتابیں جمع کرے لوگوں کی اقوال چوری کرے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن پہلے تصوف کی مشروعیت بتائے. صوفی نشود صافی تا در نکشت جامی بسیار سفر باید
تا پخت شود خان.
صوفی باصفات اب بنو گے,
یہ علم راسخ ہو. ایک پیر نے میرے سامنے تقریر کی کہ تزکیہ خانقاہوں میں ہوتا ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں ہوتا, تزکیہ تو نورالعزا قدوری کنز ہدایہ اور فتاوی شام کا کام ہے. خانقاہوں میں تو علم کی بو نہیں ہے, خانقاہ حقیقت میں جانقاہ ہے.
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری,
وہ اقبال بھی ان سے عقل بنتا ہے.
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقائی ہے فقط اندوہ دلگیری.
شیخ الاسلام حضرت مدنی نے اصلاح فرمائی لیکن خانقاہ کوئی نہیں. حکیم الامت حضرت حاجی صاحب کی جگہ بیٹھ کے اس کو خانقاہ نہیں فرماتے تھے, حضرت کا مدرسہ آئے ہائے. ہمیں تصوف سے یا خانقاہ سے کوئی اختلاف نہیں, ہم تو اس کی شرعی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں. جتنی بوٹی اتنی سوٹی, جس قدر ہے وہ سو اتنا مانتے ہیں, یہ نہیں کہ ہر آیت اس پر چسپاں کرو. مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ برقدہ نے قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. یہ دیکھو سلوک کا لفظ استعمال کیا, تصوف کا نہیں کیا, بہت عقل مند آدمی. کیونکہ من سلک طریقا یتلو بہ, واقعی عقیب الامت. اور جب تصوف کی مشکلات بتانی تھی تو نام رکھ دیا التکشف عن مهمات التصوف. سبحان اللہ. اور اس موضوع پر جتنا میرا مطالعہ ہے بفضل اللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر اس وقت کسی کا بھی اتنا مطالعہ نہیں, کوئی چھوٹی بڑی کسی زبان میں بھی کتاب نہیں جو میرے ہاں موجود نہ ہو, میں نے دیکھی نہ ہو. اور یہ طریقہ ہے کسی بھی علم اور فن کو کنٹرول کرنے کا کہ اس فن میں جتنی کتب ہو اللہ نے آپ کو توفیق دی اس کو حاصل کرو. آپ بھول گئے میں نے قلابازی کی کتاب کا بتایا تھا التعرف بمعرفت التصوف, یہ وہی قلابازی ہے جس نے رجال الصحیحین لکھی, محدث ہے بہت بڑے. اور اس تعرف کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں من لم يدر التعرف فليس له رسوخ في التصوف, کہ جس کو کتاب التعرف کا پتہ نہیں ہے اس کے تصوف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس زمانے کے پیروں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, لا رسوخ لهم في التصوف, تعرف جانتے نہیں ہے. تعرف پانچ جلدوں میں قلابازی کی کتاب ہے. ربنا وباس فیہم رسولا منہم, اے پروردگار بھیج دے ان میں پیغمبر ان میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو پڑھے ان پر آپ کی آیتیں. پہلا کام قرآن پڑھنا پڑھانا الحمدللہ. ویعلمہم الکتاب والحکمت, اور سکھا دے ان کو قرآن و سنت. اشارہ ہے کہ قرآن کا درس ایسا جامع کر لو کہ سنت ساتھ آ جائے. اور قرآن کا درس کامیاب ہو کیسے سکتا ہے جب پیغمبر کی احادیث نہ ہو؟ اس لیے مفسر وہ کامیاب ہے جس کو احادیث پر کامل نظر ہو. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کر لے, یعنی عقائد درست کر لے, اعمال حسنہ کر لے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے, اور اس دعا کو قبول کر کے دوسرے پارے میں جواب آیا, پھر یہ دعا قبول ہوئی اور چوتھے پارے میں جواب آیا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اور چوتھی مرتبہ سورة الجمعہ کے اندر
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
یہ آیت قرآن مجید میں چار مقام پر ہے اور اس میں چار مناسب ہیں، تلاوت الآیات ایک، تعلیم الکتاب دو، تعلیم الحکمت تین، التزکیہ چار.